হাদিও রহনুমা হামারে গোলামা, হো কভি দরপেশ জো কোই মসআলা, পুছ লে হাজির হো হাম ইনকি বারগাহ।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিন নবিয়্যিন আম্মা বা'দু, ফা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদ্রি চ্যানেল কে নাজরীন, প্রোগ্রাম দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত মে আপকো খুশ আমদীদ কহতে হ্যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাম সবকো دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی محمد کفی رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہیں۔
جزاک اللہ خیر،
کیسے ہیں؟ مزاج
گرم، الحمدللہ رب
العالمین۔ پہلے کچھ ویڈیو سوال دیں۔
مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے گھر کی کنسٹرکشن کا کام ہے اور مجھے اپنا کچھ باتھ روم کی لیکیج کو ریپیئر کروانا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مستری، مزدور اور ٹھیکیدار صاحب آئے ہیں، تو میں ان سے کس طرح سے کیا بات کروں کہ یہ کام بھی میرا ہو جائے اور میرا نقصان بھی کوئی نہ ہو اور ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور یہ اپنے ٹائم پر یہ کام پورا بھی ہو جائے، اس کا مجھے شرعی طریقہ اور شرعی رہنمائی فرما دیں۔
کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے مزدوروں کے حقوق یا اجیر کے حقوق کے حوالے سے سخت تاکید فرمائی اور فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو، حدیث پاک کے اندر بھی ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اس حقوق کا آغاز میں ہی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے کسی بھی سائیڈ پر حق تلفی نہ ہو، وہ چاہے اجیر کا حق ہو یا اجیر رکھنے والے کا حق ہو۔ عام طور پر کئی جگہوں پر ریپیئرنگ کے کام میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اندازہ لگانا بسا اوقات مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے یا کام شروع کریں گے تو کتنا لمبا کام نکل آئے، تو وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ہو دے دیجئے گا، بسا اوقات تو چھوٹا کام کے پر یہ کہہ دیا جاتا ہے،
یا ابتدا تو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کام کیسے،
پھر دیکھتے ہیں کام کیا ہے، پھر یہ وہ جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیں گے، اس میں آپ خیال کر لیجئے گا، ہمارا بھی مناسب کر لیجئے گا۔ تو اس طرح کی بات کہہ کر لوگ جو ہے وہ کام کا آغاز کروا دیتے ہیں اور جب اینڈ ہوتا ہے تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ مزدور کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جناب میری بہت محنت لگی ہے، مالک کہتا ہے کہ نہیں یہ کام تو اتنا صحیح تھا، اس کام کے اتنے پیسے کہاں سے تم چارج کر رہے ہو۔ تو اسلام نے انہی اختلافات اور جھگڑوں سے بچانے کے لیے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ابتداءً ہی سب چیزیں طے کر لی جائیں۔ اگر آپ اس شخص کو جو ہے وہ دہاڑی کے اوپر رکھ رہے ہیں، پر ڈے کے اوپر جو ہے وہ آپ رکھ رہے ہیں، تو پر ڈے کی آپ اجرت جو ہے وہ طے کر لیں۔
صحیح۔
اب اس کے اندر آپ کام کروائیں، اس میں جو نارمل جو ہے وہ وقفہ ہوتا ہے نماز کا، کھانے کا، اس وقفے کے علاوہ ایک نارمل اسپیڈ کے اندر کام کرنے والا شخص جو کام کرتا ہے وہ کام کر کے دینا مزدور کے اوپر لازم ہے۔ وہ کام جو اس نے کیا، لیکن اب آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھئی یہ میری مثال کے طور پہ پورا کمرے کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا،
صحیح،
لیکن اس نے مثال کے طور پہ تین دیواریں اٹھائیں ابھی اور وقت ختم ہو گیا جو بھی ایک ڈیوریشن ہے دن کا، اور اس نے کام اس میں نارمل جس انداز میں کیا جاتا ہے اسی میں کیا ہے، سستی کوتاہی نہیں کی، تو اب ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب چوتھی دیوار بھی جو ہے وہ تم اٹھاؤ، کیونکہ آپ نے اس سے وقت کے اوپر جو ہے وہ اجارہ کیا ہے اور وقت میں اس نے کام پورا کیا ہے۔ اور دوسری طرف اجارہ کام پر ہوتا ہے، وقت اس سے قطع نظر ہوتا ہے کہ بھئی وقت جو بھی لگے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, آپ نے کام مکمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ یہی لے لیں کہ بھئی یہ پورا کمرہ جو ہے وہ آپ نے بنا کر دینا ہے اور اس بنانے میں یہ یہ چیزیں شامل,
یا ٹھیکے پر دینے کی جو
جی اسی کو ٹھیکے پر دینا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو وہاں پر کام پر ہوتا ہے, اب چاہے اس میں ایک دن میں وہ کام کر لے, چاہے آدھے دن میں کام کر دے, چاہے جو ہے وہ دس دن میں کام کرے.
صحیح,
لیکن عام طور پر اس کی ایک مدت اس اعتبار سے ہوتی ہے, یہ نہیں کہ وہ بولے میں روزانہ آ کے جو ہے نا وہ ایک اینٹ ہی لگاؤں گا تو جناب جو مہینے میں جا کے آپ کا کام کر دوں گا, تو کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا. تو جو ایک نارمل ہے کہ بھائی ایک سے دو دن کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے, یا وہ خود بتا دے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کام ہفتے کا ہے, ہفتے کے اندر میں آپ کا یہ کام مکمل کر دوں گا. مگر یہاں پر بھی ٹھیکے میں دیتے ہوئے بسا اوقات بہت ضمنی یا سرسری بعض لوگ چیزیں کہہ دیتے کہ بھائی کمرہ بنانا ہے.
صحیح,
کمرے میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بنانی ہیں, آپ نے صرف جو ہے وہ اینٹیں ہی لگوانی ہیں, اس کے بعد پلستر بھی کروانا ہے, اس کے بعد کلر بھی کروانا ہے, فرش بھی ڈلوانا ہے, اور بھی کوئی جو ہے وہ زیب و زینت کا کام کروانا ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کو ابتداءً ہی طے کر لیجیے,
یعنی کام بھی واضح ہو
جی,
اجرت
اور اجرت بھی واضح ہو, تو دونوں چیزوں کو واضح کرنا ضروری ہے. اچھا, اب اجرت طے کرتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ مزدور نے یہ کہا کہ بھائی مثال کے طور پر میں اس کے آپ سے جو ہے وہ 50,000 روپے لوں گا, تو اب سامنے سے مالک یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی چلو تم کام تو شروع کرو, دیکھیں گے بعد میں. اب وہ بعد میں اس کو 40 یا 45,000 پکڑاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے آپ سے 50 کی بات کی تھی, وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا دیکھیں گے, جو مناسب ہوگا کر دیں گے. تو اس طرح کی کسی بھی بات کے اوپر اپنی اجرت کو لٹکایا نہ جائے, بلکہ آپ فکس کر لیں اس بات کو کہ بھائی یہی فکس ہے, یہ کام ہے. اور میں اس کے اوپر مشورہ دوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لکھ لیجئے کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے بدلے میں یہ یہ اجرت جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی.
بہترین.
تو اس میں بعد میں کیا ہوگا, جھگڑے کی کوئی صورت نہیں بنے گی.
صحیح,
ورنہ حافظے ہم سب کے جو ہے وہ ایسے ہی ہیں, تو کئی دفعہ وہ سامنے والا انکار کر بیٹھتا ہے کہ نہیں یہ والی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی,
بات ہی نہیں ہوئی,
تو پھر ایک نیا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب اس میں ایک جو بنیادی چیز جس کی طرف لوگوں کا ذہن ہوتا ہے, جبکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کی طرف لوگ مزدور یا اجیر کے حقوق پر نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بھائی آپ کام کو واضح کریں اور اجرت کو طے کریں.
ٹھیک,
اب اجرت طے کرنے میں آپ نے کم پہ اجرت طے کر لی یا زیادہ پہ کر لی, جو طے ہو گئی ہے بہرحال وہ دینا اور سامنے والے کے لیے وہی لینا لازم ہو گیا. ہاں, اب کسی شخص نے بارگیننگ کرتے ہوئے سامنے والے مزدور کی جو ہے وہ حاجت یا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹ کے اندر مثال کے طور پہ دیہاڑی 4,000 روپے چل رہی ہے, اس نے اس کو 2,000 روپے کے اوپر ہی وہ کام جو ہے وہ پکڑا دیا, تو ایسا لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے جو شخص موجود ہے اس کے کام کی اسپیڈ, کاریگری, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں جو عرف چل رہا ہے اس کے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ اجرت آفر کریں.
ٹھیک,
اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو مالک ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کام کروانے پر, تو مزدور جو ہے وہ منہ پھاڑ کر جو ہے وہ
زیادہ
جو ہے وہ مانگتا ہے. تو یوں حقوق دونوں کے بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں, تو ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں بارگیننگ میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے. جھوٹ لوگ بہت بولتے ہیں, فلاں مزدور تو یہ چیز, فلاں تو یہ شخص اتنے میں کام کر رہا ہے, تم اتنے کیوں بول رہے ہو, میں اس کو جو ہے وہ بلا لوں گا, حالانکہ انہوں نے پہلی مرتبہ اسی سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر.
صحیح,
اسی طرح مزدور بھی جو ہے وہ جھوٹ بول کر اپنی روزی کے اندر گویا کہ جو ہے وہ کراہت اور مکروہ چیزوں کو شامل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جناب وہ شخص تو مجھے اس بات کے اتنے پیسے جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو لہٰذا جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچتے ہوئے جو آپ کی اجرت ہے وہ آپ بتا دیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کی اجرت زیادہ ہے, آپ کے کام کی کاریگری اچھی ہے, آپ جو چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مارکیٹ میں ریٹ بھلے اس چیز کا 4,000 چل رہا ہے لیکن میرا ریٹ 5,000 ہے, تو آپ واضح بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے مارکیٹ میں اگرچہ 4 چل رہا ہے لیکن میں جو ہے وہ 5 لوں گا اور میں یہ یہ کام اس طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہوں.
ٹھیک,
اب سامنے والا اس کے اوپر راضی ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ رکھ لے گا. یہ تو ہے ایک بنیادی چیز کہ جس کے اندر گناہ سے جو ہے وہ بچنا ہر دو طرفہ لازم. یہ مزدور کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ نے اجرت طے نہیں کی اور کام شروع کر دیا, اب آپ بولیں یار میں نے تو اپنا پسینہ جو ہے وہ بہا دیا, تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی. اور آپ کی آمدنی کے اندر بھی جو ہے وہ کراہت اور خباثت جو ہے وہ آ جائے گی، جس سے آپ کے لیے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں، باقی اس کے علاوہ اور پھر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں کہ اب جیسے آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو آپ کا اسے جو جو چیزیں پرووائڈ کرنا ہے وہ وقت پر پرووائڈ کر دیں تاکہ کام بر وقت جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ اسی طریقے سے اس دوران پانی کا خیال کرنا، پنکھا کسی جگہ پر لگا کر دینا ہے تو گرمی کے اندر آپ کا پنکھا لگا کر دے دینا، یا اور متعلقہ جو چیزیں ہیں۔
یہ بھی پہلے سے ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں بھی جھگڑے کا شاید باعث بن جاتی ہیں۔ بعد کہتے ہیں ہم نے تو کھانا نہیں آپ کو الاؤ کیا ہوا نا، ابھی ہم نے کھانا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھانا تو آپ کیا ہی کھائیں گے۔ اب جہاں جس طرح اس کے رواج ہیں، انداز ہیں کہ واقعی وہ دوپہر کا کھانا اس میں جو بیچ میں آتا ہے وہ دیتے ہیں، یا وہ دوپہر کا کھانا اپنا کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ دوپہر کا کھانا اس لیے بھی انتظام کرتے ہیں کہ اگر یہ مزدور مستری یہاں سے چلے گئے تو ان کو قریب میں کوئی ہوٹل نہیں ملنا، مطلب انہوں نے ٹائم اتنا لگا دینا ہے، اور انہوں نے کہنا کہ ہم تو وہ فلاں جگہ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے، تو وہ کھانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی واضح ہو جائے،
جی بالکل،
تاکہ کسی طرح کا بھی جھگڑے کا معاملہ نہ رہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ جس میں ملازم ہو یا مزدور ہو اس کے بھی احکامات بیان کیے ہوئے ہیں، اور جس نے ملازمت پر رکھا ہے، مزدوری پر رکھا ہے، اس کے بھی حقوق اور اس کے بارے میں بھی احکامات یہ بیان فرمائے۔ ہمیں کئی اس طرح کے اگر ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو قرآن پاک سے لے کر احادیث طیبہ اور دیگر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اجرت کے حوالے سے بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ پوری پوری اجرت کو ادا کر دینا، اور اجرت کسی نے اگر اپنی نہیں لی اور وہ چلا گیا اور پھر ایک طویل عرصے بعد واپسی آیا۔ یہ تو ایک حدیث پاک کے اندر اتنا خوبصورت جو واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ واپسی آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے کام کیا تھا، میرے ایک دن کی اجرت رہتی، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری بکریاں تمہاری ہیں،
جی یہ پورا ریوڑ جو ہے وہ تمہارا ہے۔
ارے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، اتنی اجرت کا نہیں، وہ ایک بکری اگرچہ تھی یا وہ جو بھی اجرت تھی اس کی ایک بکری ہوئی اور اس سے آگے یہ نسل چلی ہے، تو آج یہ سارا کچھ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یعنی ایسی بھی مثالیں ہیں، اور آج بھی معاشرے میں ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ملازمین کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پاس کام کرنے کا والے، یہ مزدور ہم بولتے ہیں نا، مزدور صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو اینٹیں اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے ہمارے عرف میں لوگ اسی کو مزدور بولتے ہیں، باقی جو بھی اپنی سروس فراہم کرتا ہے اور وہ باقاعدہ تجارت نہیں کر رہا، یا اپنے وقت کو دیتا ہے، یا اپنے ہنر کو ایک طرح کا اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے، اپنے جو بھی کام اس کے ذمے اس کام کو وہ کر کے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ پیسہ لیتا ہے، تو یہ ان معنوں میں یہ مزدور ہی ہوتے ہیں یہ سارے۔ ہاں نام الگ الگ سب کے ہو گئے ہیں، اور چاہے وہ آفیسر ہوں چاہے وہ کسی اور طرح ہوں، ہے تو وہ ملازمت ہی۔ تو ان سب کے بھی احکامات وہ شریعت مطہرہ نے یہ بیان فرمائے ہیں۔ میں کہ سوچتا ہوں مزدور کے نام پہ چھٹی ساری دنیا کرتی، مزدور کو پھر بھی چھٹی نہیں ہوتی، اس دن بھی نہیں ہوتی۔
جی بالکل، اگرچہ حقوق منانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ اس طور پر منائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس دن بھی دیکھیں گے کہ ایک بڑا طبقہ جو، یعنی اگر لیبر کی بات کریں نا تو یہ تو یوں تو ملازمت پیشہ تمام افراد جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، لیکن یوں یعنی اس کا جو بالکل زیادہ نچلا طبقہ ہے جو واقعی محنت و مشقت والا کام جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں تو ان دنوں کے اندر بھی ان بیچاروں کو بہرحال جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے وہ اپنے روزگار کے تلاش میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیہاڑی پیشہ ہوتے ہیں، اگر وہ ایک دن چھٹی کریں گے تو اس دن ان کا گھر کا چولہا جو ہے وہ کیسے جلے گا۔ تو یہاں پر بالکل ہمیں بھی اپنے ماتحت متعلقین جو بھی ایسے افراد ہیں ان کا خیال بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور بالکل ان کو جو جو چھٹیاں عام طور پہ مارکیٹس وغیرہ کے اندر تو جو ہے وہ سب جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن وہی جو دیہاڑی پیشہ افراد اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ ان کا چھٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ چھٹی کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، الٹا نقصان ہی جو ہے وہ ہونا،
یعنی ان کو فری میں چھٹی نہیں ملنی۔
جی
یعنی بقیہ تو آفس یا دیگر سب چیزوں میں تو ان کو
پیسے مل کر آپ کو چھٹی ملے تو چلیں وہ چھٹی بھی بےچارے جو ہے وہ کریں، لیکن درحقیقت ان کی چھٹی ان کے پیسوں کا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چھٹی نہیں کر رہے ہوتے اور کام نہیں کر رہے۔
اچھا ٹھیکیدار بھی یا ان کے اندر تو کوئی چھٹیوں کا رواج ہی نہیں ہے، مطلب ان کی چھٹی ہے تو وہ پیسے کٹنے کے ساتھ ہے، تو وہ عام تنخواہ میں یا اس طرح نہیں ہے، اور کئی تو ان کو چھٹی پہ بھی مزہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کام ہی ہونا چاہیے، چلے اسی بہانے کچھ نہ کچھ ہمیں یہ حاصل ہو جائے۔ میں نے ایک مزدور کو، ہماری جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی آج سے کہہ لیں کہ چھ سات سال پہلے کی باتیں. تو اب رمضان شریف اور آج سے جو سات آٹھ سال پیچھے چلے جائیں تو رمضان شریف گرمیوں میں تھے
جی.
ٹھیک ٹھاک جسے کہیں کہ اس موسم میں رمضان شریف ہیں کہ مئی کے اندر ہوں اور یا اس سے پیچھے پھر جون کی طرف آپ چلے جائیں. تو جب میں نے ایک سفید داڑھی والے وہ تھے, ماشاء اللہ اتنی عمر بھی ہو چکی ہیں اور اتنی سخت گرمی, پلستر کرنا, ظہر کی نماز کے لیے آتے تھے نا تو ایک ایسی کیفیت. تو اب میں نے اس سے ایک دن پوچھا بابا جی سے کہ آپ یہ اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر میں نے مزدوروں میں دیکھتا ہوں کہ آپ نماز کے وقت باقاعدہ اہتمام سے, اچھا اس پہ چڑھنا بھی آسان نہیں, اترنا بھی آسان نہیں, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. اور وہ بتایا کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے پوچھا ہی تھا, بولے بالکل روزہ نہیں چھوڑتا ہوں میں. اب سفید بالکل, ایک بال بھی سیاہ نہیں ہے, یعنی بالکل سفید ریش ان کی ہو چکی. اور وہ ماشاء اللہ یہ کہا, انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ بچوں کے لیے یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی تو محنت لگ رہی ہے, تو اللہ پاک نے جو احکامات بیان کیے ہیں تو کیوں نہیں ہم اس میں. تو بعض اوقات یہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے, ہمارے کپڑے ایسے ہو جاتے ہیں, ہمارے یہ, لیکن جس نے کوشش کرنی ہو اس کے لیے ذرائع بھی آسان ہو جاتے ہیں.
جی بالکل ایسے ہی. اصل میں اگر یہ دیکھیں نا کہ بہت سے وہ ہے نا کہ بعض لوگوں کا جو فقر ہوتا ہے وہ انہیں جو ہے وہ رب سے دور کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کی امیری انہیں جو ہے وہ رب سے دور کر دیتی ہے. تو یہ فقر والی صورت میں نہیں, امیری تو ہے نا کہ آدمی کو بہت کچھ ہی مل گیا تو وہ رب کو ہی بھول گیا. وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے, رب کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی نے دیا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ عجیب لگتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ مفلوق الحال ہے, غربت ہے اس پر, تو اسے تو رب کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. لیکن ایک طبقہ ہے اس طرح کا غریبوں کے اندر بھی کہ وہ
زیادہ
غربت کے باوجود رب سے دور,
وہ مطلب اس طرف آنے کے لیے
الہی سے جو ہے وہ دور ہے. اچھا اگر انہیں کوئی پیسہ ملتا بھی ہے تو وہ بھی رب کی فرما برداری والے کاموں میں نہیں بلکہ نافرمانی والے کاموں میں گزرتا ہے. یعنی ایک طرف تو وہ رونا ہی رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, ہمیں یہ مصیبتیں ہیں, یہ مشکلات ہیں, لیکن دوسری طرف وہ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے غافل ہوتے ہیں, مساجد کے اندر بھی نہیں جاتے, جمعہ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھتے.
ایسا طبقہ, متوسط طبقہ بھی کہ جن میں اگر ان کے پاس پیسہ جمع ہو گیا, بیسیاں ڈالنی, کچھ بھی ڈال دیا, انہیں کو کوئی خوشی ہو یا شادی ہو تو وہ بالکل ہی سب کچھ حدود ختم ہو
وہ بھول کر
بات کو دیکھتے ہیں.
پیسے کو نافرمانی میں لگا,
بہت بڑے امیر آدمی بھی ہوتے ہیں, ان کی دعوتیں یا ان کے ولی میں یا کچھ بھی, تو وہ اس میں خرافات کی طرف نہیں جاتے کہ یار ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, حالانکہ کرنا چاہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کوئی. لیکن متوسط طبقہ یا نارمل طبقہ یہ اس کوشش میں ہی رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ دکھانا ہے اور یہ کر کے.
تھوڑا سا اگر دیکھیں نا, میں کراچی کی اگر بات کروں, کراچی کے اندر جو پوش ایریاز ہیں آپ کہیں کہ جہاں کے لوگ جو ہے وہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں, وہاں پر شاید فجر میں پھر بھی تعداد بنسبت جو ہے وہ ان علاقوں کے زیادہ ہوگی کہ جو بالکل غربت والے.
بالکل ایسا ہے.
اچھا ان علاقوں میں, پوش علاقوں کے اندر بھی جو نمازی نہیں ہے نا وہ جوان طبقہ نہیں ہے. ورنہ جو بوڑھے سیٹھ وغیرہ ہیں وہ سارے بھلے ان کے پاس کتنا ہی پیسہ ہے اور کتنی جو ہے وہ ایشو
نماز سے وہ,
لیکن نماز سے غافل نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو غریب علاقوں کے اندر جو ہے وہ فجر کے اندر ایک صف تو بہت بڑی بات ہے کہ پوری بھی ہو.
اور ابھی ویسے جو گرمیاں ہیں اور نمازیں ساڑھے پانچ, پانچ بیس, پچیس اس پہ آ جائیں گی تو یہ دو تین مہینے
انہیں کچھ کرنا نہیں ہے. انہوں نے رات بھی جو ہے وہ فضولیات میں گزارنی ہے اور دن بھی فضولیات میں ہی گزارنا ہے, لیکن جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا. تو ہم جہاں حقوق کی بات کر رہے ہیں مزدور کی, تو وہاں مزدور کو اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر کچھ حقوق میرے رب کے بھی,
ماشاءاللہ,
تو ہمیں ان حقوق کو بھی جو ہے وہ ادا کرنا ہے. انشاءاللہ ان حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے پاس بھی جو ہے وہ مال و دولت بھی آئے گا, اور اگر نہ بھی آئے زیادہ تو بہرحال کم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے.
ماشاء اللہ. چلیں سوالات کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ناپاکی کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں, سوال
یہ. ناپاکی کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, حج پر جانے کے لیے داڑھی شریف رکھنا ضروری ہے یا بغیر داڑھی سے بھی حج ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
مزید
ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب بعض اوقات لوگ بورنگ کروانے کے بعد اس میں زمزم بھی مکس کر دیتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے پانی میٹھا آ جائے, تو اس طرح ان کا کرنا کیسا ہے, درست ہے؟
جی, حج کی شرائط میں سے داڑھی بھی ہے, یہ کیا کرنا چاہیے؟
لیکن داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ حج کے ساتھ یا روزوں کے ساتھ یا نماز کے ساتھ نہیں ہے. داڑھی ایک الگ سے واجب چیز ہے جس کو رکھنا ہر حال کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے, چاہے حج پہ جا رہا ہو یا نہیں جا رہا ہو. ہاں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب حج پر جا رہا ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی اس گناہ سے بھی جو ہے وہ توبہ کر لے اور نیت کر لے کہ اب داڑھی آئے گی تو میں نہیں کٹواؤں گا اور اسے جو ہے وہ بڑھنے دوں گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ نیت نہیں کر پاتا شیطان کے وسوسوں میں بہکاوے میں آ کر اور وہ داڑھی کٹوانے پر ہی مصر رہتا ہے, تو بھی بہرحال حج فرض ہو گیا تو حج چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, حج بہرحال کرنا ہی ہوگا. داڑھی جو ہے وہ حج کے لیے کوئی واجب یا شرط نہیں ہے, داڑھی کے بغیر بھی حج ہو جائے گا.
اچھا, بورنگ کروانے کے بعد اس میں آب زمزم ڈالنا,
جی, بطور برکت جو ہے وہ ڈالنے کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈال دیا, کیونکہ وہ بہرحال جو ہے وہ استعمال میں ہی آ جانا ہے اس پانی کو, بقیہ پانی کے اندر جو ہے وہ مکس ہو کر. لیکن جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس وقت جب بورنگ میں پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو اس کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ کی جاتی ہے, اس سے پہلے نہ ڈالیں, کیونکہ اس سے پہلے جو سارا پانی ہوتا ہے وہ سارا تو بہا کر جو ہے وہ پانی بورنگ صاف کرنے کے لیے بہا دیا جاتا ہے باہر, تو وہ تو پانی سارا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. باقی اس کے بعد ڈالنے کے اندر کوئی حرج نہیں.
ماشاء اللہ. ناظرین کرام, دینی شرعی مسائل, وہ چاہے ملازمت کے ہوں یا مزدور کے اعتبار سے ہوں یا عام کاروبار بزنس کرنے والا ہو, ہمارے معاشرے میں مختلف کمپنیز اور مختلف طرح کی تجارتیں, شراکت داریاں, یہ لوگ عام طور پر کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, مگر اس میں ایک چیز یہ بطور خاص ہمیں ملحوظ رکھنی ہے کہ ہماری جو بھی پارٹنرشپ کو یا کسی بھی کمپنی سے ہم کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں یا کچھ اور بھی اصول و ضوابط, چاہے وہ ملازمت کے اعتبار سے ہوں, ہونے وہ دینی اور شرعی اعتبار سے درست چاہیے, اس میں کوئی بھی غیر شرعی امور اس میں نہیں ہونے چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ اس میں ایک اہم ترین کردار ہے کہ جہاں دارالافتاء اہل سنت اپنی خدمات یہ فراہم کر رہا ہے, وہیں مرکز الاقتصاد الاسلامی یہ اور اس کی ایک نئی برانچ باقاعدہ جس کا لاہور میں آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں آپ باقاعدہ جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور پہلے سے آپ اپنا ٹائم بھی لے سکتے ہیں, میٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے مفتی محمد ساجد صاحب کی ایک ویڈیو یہ بھی ملاحظہ فرمائیں.
آپ بزنس کر رہے ہیں یا پھر آپ نوکری پیشہ ہیں یا آپ آن لائن ٹریڈنگ میں مصروف ہیں, کیا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس, آپ کی نوکری اور آپ کی یہ ٹریڈ درست ہے یا نہیں ہے, شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یا آپ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کاروباری اور تجارتی امور سے متعلق شریعہ اوپینین لینا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے ادارے مرکز الاقتصاد الاسلامی اسلامک اکنامک سینٹر لاہور جوہر ٹاؤن میں رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو یہ فیسلٹیز بآسانی میسر آ سکتی ہیں. آپ بالمشافہ یہاں پر آ کر مرکز الاقتصاد الاسلامی میں علماء سے میٹنگ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ لاہور سے باہر رہتے ہیں یا بالفرض آپ پاکستان سے بھی باہر رہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اپنی میٹنگ آن لائن بھی شیڈول کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہماری ای میل پر رابطہ کریں اور ہمارے فون نمبر واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنی میٹنگ شیڈول کر سکتے ہیں.
جی, مفتی کفیل صاحب کیا فرمائیں گے؟
یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ دعوت اسلامی کا انیشیٹو ہے, اور کراچی میں پہلے تھا اسلامک اکنامک سینٹر جو ہے وہ مرکز الاقتصاد الاسلامی, کہ جہاں پر وہ افراد جو کہ بزنس کے حوالے سے دارالافتاء میں آ کر ڈسکشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا آپشن ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ کاروباری حضرات بسا اوقات اس لیے بھی نہیں آ پاتے دارالافتاء میں کہ یار وہاں پر جائیں گے لائن لگی ہوئی ہوگی, رش ہوگا, اور جو ہے وہ کیونکہ دیگر دارالافتاء کے اندر بھی اگرچہ بزنس کے مسائل ڈیل کیے جاتے ہیں لیکن بہرحال وہاں طلاق وراثت کے مسائل ایک کافی اچھی تعداد میں جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو بزنس کمیونٹی کے لیے ایک الگ سے اپرچونیٹی جو ہے وہ قائم کی ہے اس میں آپ اپائنمنٹ کے ذریعے, اور سب سے بڑھ کر جو اس میں بہترین چیز ہے کہ اوورسیز والے بسا اوقات جب فون پر بات کرتے ہیں تو بزنس کے معاملات دیکھیں فون کے اوپر حل نہیں ہو پاتے.
صحیح,
کئی دفعہ آپ دارالافتاء کی فون سروس پر اگر بات کریں گے تو یہی کہا جائے گا کہ آپ بزنس کے جو بھی پروڈکٹ کو لینا چاہ رہے ہیں یا جس پروڈکٹ پر کام کر رہے ہیں آپ اس کے ڈاکومنٹس لے کر آئیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اب وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی ایسے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے دارالافتاء مرکز الاقتصادی الاسلامی ہے, اسلامک اکنامک سینٹرز کراچی میں اور لاہور میں, تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ ان سے اپوائنٹمنٹ لے کر اور آن لائن ہی آپ زوم یا اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے ذریعے سے آپ ویڈیو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
یہ فیضان نوری رضوی مسجد جوہر ٹاؤن لاہور,
جی
یہ وہاں پر باقاعدہ اس کا آغاز ہے. ویسے تو لاہور شہر میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت بھی تین ہیں باقاعدہ, اور کراچی کے بعد جو سب سے زیادہ کس شہر میں دارالافتاء اہل سنت موجود ہے تو وہ لاہور ہے, کہ جہاں پر باقاعدہ تین دارالافتاء اہل سنت بھی ہیں, اور خاص طور پر تجارتی معاملات کے لیے آپ یہ مرکز الاقتصاد الاسلامی یہاں پر آپ ضرور وزٹ کیجئے. اچھا, آپ نے ٹائم پہلے سے طے نہیں بھی کیا, نہیں بھی لیا ہوا, آپ ڈائریکٹ بھی ان اوقات میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک, دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہے اور سنڈے کو آف ہے, اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن آ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی آ کر ملاقات کر سکتے ہیں, اور اپنے دینی اور شرعی مسائل تجارت کے اعتبار سے جو بطور خاص ہیں اور ان کے اوپر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے کچھ سوالات.
حضور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ حلق اور قصر سے کیا مراد ہے, کہ یہ حج اور عمرے کے کس درمیان کیا جاتا ہے؟
حلق اور قصر سے کیا مراد ہے؟
حلق سے مراد جو ہے وہ گنجا ہونا, استرا جو ہے وہ پھروانا سر کے اوپر, اور قصر جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے فقہی اعتبار سے کہ سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ یعنی 25% جو ہے وہ بال آپ کو انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کاٹنا, یہ قصر یا تقصیر جو ہے وہ کہلاتا ہے. یہ کرنا کب ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ عمرہ ادا کر لیتے ہیں, طواف کر لیتے ہیں, سعی کر لیتے ہیں, تو اب احرام سے باہر آنے کے لیے آپ کو یا تو حلق کروانا ہوتا ہے یا قصر کروانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو عمرے کے اندر ہے. حج کے اندر آپ جب جو ہے وہ قربانی کر لیتے ہیں, قارن اور متمتع جو شخص ہے جب وہ قربانی کر لیتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ احرام سے باہر آنے کے لیے وہ حلق یا قصر کرواتا ہے. تو یہ حلق اور قصر کی تعریف ہے. اب عورتیں قصر ہی کروائیں گی, ان کے لیے حلق کی اجازت نہیں ہے, لیکن مردوں کے اندر حلق اور قصر دونوں ہیں. لیکن مردوں میں بھی قصر وہی کروا سکتا ہے جس کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹ جائیں 25%.
قصر ہو بھی
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلا عمرے میں گنجا ہو جاتے ہیں, تو اب اس کے بعد اگلے عمرے میں ان کے اتنے بال ہی نہیں ہوتے, تو اب اگلے عمرے کے اندر بھی وہ قصر نہیں کروائیں گے بلکہ حلق ہی کروائیں گے. بلکہ ایسا ہے کہ آپ نے آج ہی عمرہ صبح کیا, اب آپ دوبارہ شام میں کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب سر پر ہو سکتا ہے بال نکلے ہی نہ ہوں آپ کے, تو بھی آپ کو گنجے سر پر ہی جو ہے وہ استرا پھروانا ہی پڑے گا جب ہی جو ہے وہ آپ احرام کی حالت سے باہر آ سکے,
یعنی جب بھی ہو تو آپ کو یہ عمل کرنا
پڑے گا.
اچھا, پہلے میں بعد کا یہ مشین چلوا کر تقصیر تو کر لیتے ہیں
جی,
لیکن اب وہ کسی سے پوچھ لیا, اور جو ہمارے سامنے اس طرح کی غلطیاں آتی ہیں تو اب کسی نے جواب دے دیا ہاں بھی ٹھیک ہے آپ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ بال پہلے میں ایک پورے سے زائد تھے, آپ مشین چلوا کے ہم جی کر لیں, کر سکتے ہیں. اب وہی مسئلہ ذہن میں بٹھا دیا کہ مشین سے ہی ہو سکتا ہے, یہ ذہن سے نکال دیا کہ کم از کم تقصیر میں آپ کے بال ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے کٹیں
جی,
تو اب بال ہی آپ کے ایک پورے سے کم ہے تو مشین سے کیسے کام چلے گا؟
تو اسی لیے جب نیکسٹ فرسٹ ٹائم تو ہو سکتا ہے, لیکن اگلی بار بہرحال آپ کو جو ہے وہ پھر حلق ہی کروانا ہوگا.
مردوں میں یہ ہوتا ہے کفیل صاحب کہ یاد رہ جاتا ہے کہ ایک
جی
ارکان ادا ہو رہے ہیں نا, طواف کیا ہے, سعی کی ہے, اور اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں حلق کروانا ہے, حجام کے پاس جانا ہے. خواتین کو تقریباً یہ بھول جاتی ہیں یہ چیزیں, تو کئی اس میں
اس کی وجہ یہ نا کہ مرد کو اتارنے ہوتی ہیں احرام کی چادر اور نارمل لباس پہننا ہوتا ہے, تو وہ ان کو ایک وہ یہ ہوتی ہے ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ نارمل لباس کے اندر ہم آنا ہے, اب آنا ہے اس آنے سے پہلے کام کرنا
پڑے,
وہ حلق یا تقصیر ہے. تو یوں
اگرچہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ بھول جاتے ہیں کئی, یعنی اس میں بھی بھول جاتے ہیں, پہلے عمرے میں یاد رہتا ہے لیکن آپ نے جیسے کہا دو ایک ساتھ کر لیے, اگلے دن ہی کر لیا.
اسی طرح وہ لوگ جو کہ کام میں مصروف ہوتے ہیں نا, جیسے کاروان کے ساتھ جو ہیلپر کے طور پر جو لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں, تو وہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں نا اس لباس کے, یعنی ہمارے لیے یا جو بھی شخص نیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ چادر اور تہبند سنبھالنا مشکل لگ رہا ہوتا.
صحیح.
لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یوز ٹو ہوتے ہیں اس چیز, تو ان کو اتنا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ اب جب وہ حلق یا قصر نہیں کرتے یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کر لیں گے جب بھی کر لیں گے, لیکن اس دوران یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی احرام کی پابندیاں لازم ہیں, تو اب خوشبو سے بچنا اور دیگر چیزوں سے بچنا یہ چیزیں ضروری ہیں. تو وہ نہیں بچ پاتے تو بسا اوقات اس کے اندر جو ہے وہ دم وغیرہ ان پر لازم ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے کہ آپ جب تک حلق یا قصر نہیں کروائیں گے احرام سے باہر نہیں نکلیں گے, باہر نہیں نکلیں گے تو بہرحال جو ہے وہ آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہیں. خواتین کو چونکہ لباس تو تبدیل ہی نہیں کرنا ہوتا, وہ تو ویسے ہی سلا ہوا لباس جو ہے وہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ چہرہ چھپانا ہوتا ہے. اچھا وہ بھی جو چہرہ چھپانے کی عادی اسلامی بہن ہوگی, عورت ہوگی, تو اس کو تو یہ ہوگا کہ بھائی جلد از جلد میں یہ کام کر لوں تاکہ میں اپنا چہرہ چھپا لوں. بعض خواتین وہ ہیں کہ جو چہرہ چھپانے کی عادی نہیں ہوتی, تو وہ ان کے لیے نارمل ہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جیسے عام حالت کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں ویسے اس حال کے اندر بھی جو ہے وہ گھوم رہے, تو وہ بسا اوقات
وہ زیادہ بھول جاتی ہیں
اس بات کو. خاص طور پہ بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں جو ویسے ہی جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان ایام میں اور زیادہ ان چیز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں آتی, وہ اپنے آپ کو نارمل دنوں کی طرح تصور کر رہی ہوتی.
وہ بال اگر ان کے ایک جو چوتھائی میں پورے کے برابر کٹنے وہ نہ کٹیں تو وہ احرام کی پابندیوں میں
جو ہے
وہ خوشبو اور دیگر تمام تر چیزیں
تمام پابندیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ لازم رہیں گی. تو لہٰذا اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں جب مرد حضرات جو ہے وہ ہوٹل پر آئیں تو وہ خواتین کو یاد دلا دیں کہ بھئی آپ میں سے جس نے قصر نہیں کیا وہ قصر کر لیں.
صحیح.
اور جب وقت آ جاتا ہے ایسا, اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کو قصر کے لیے خواتین کو جو ہے وہ ایسی عورت کو تلاش کرنا ہے کہ جو احرام میں نہیں ہے. اگر آپ دو خواتین ہیں یا مرد اور عورت ہی ہیں اور دونوں کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے تو اب وہ ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں. عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے بال جو ہے وہ خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ دوسرے سے بھی دوسرے ایسے شخص سے کٹوا سکتے ہیں جس کا عمرہ مکمل ہو گیا,
یعنی صحیح ہو چکی.
اگر کسی کا بھی جو ہے وہ عمرہ مکمل نہیں ہوا تو نہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ کسی اور شخص کے بال کاٹ سکتا.
ٹھیک ہے. اور کچھ محتاط ویسے خواتین کو چاہیے کہ اپنے ساتھ پرس بیگ کچھ بھی ہے تو چھوٹی سی کوئی کینچی وغیرہ ساتھ رکھیں, اور جیسے ہی آخری چکر صحیح کا ختم ہو تو وہیں کہیں پردے والی کہیں ایسی جگہ پہ جا کر اپنے نارمل. اچھا ان کو بال کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں, تو پیچھے اپنے بال پکڑے اور اس کے چوتھائی کاٹنے آپ تین اسے کر لیں
جی,
تاکہ کچھ نہ کچھ اگر کمی رہ جاتی تو وہ سلسلہ پورا, تو آپ اس بال کے تین حصے کر لیں, جو بھی آپ کے بال ہاتھ میں اس کے تین حصے کریں اور ایک پورے کے برابر وہ کٹ جائیں, اتنا کم از کم ہونا چاہیے, اور اس کو آپ انگلی پر لپیٹ کر اوپر سے کاٹ دیں تو یوں بھی وہ ایک پورا تقریباً جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ایک پورے کے برابر آپ کے بال جب کٹ جائیں گے تو آپ بھی اس احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. مزید کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی جو کل جائیداد ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے, اور اس میں جو ہے بیوی اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی کا حصہ جو ہے وہ کس حساب سے تقسیم ہوگا, اس بارے میں رہنمائی فرمانا.
کیا بات ہے, وراثت کیا بھی فوراً تقسیم کر کے جو ہے وہ کتنے 2 بیٹے انہوں نے کہا ہے
جی,
2 بیٹے اور 1 بیٹی, کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں اس کے اندر ایک چیز جو لوگ عموماً مینشن نہیں کرتے اور اس کا سوال ضروری ہوتا ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس شخص کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ان کے والدین میں سے کوئی بھی اس وقت زندہ تھا, اگرچہ بعد میں انتقال کر گیا ہو یا ابھی بھی زندہ ہو, تو بہرحال اس کا حصہ بھی بنے گا, تو ان کو بھی ان کا حصہ دینا ہوگا. اگر ہم ان کے سوال کو فرض یہ کریں کہ اس صورت کے اندر ان کے والدین کا انتقال یعنی مرحوم کے والدین کا انتقال مرحوم سے پہلے ہو گیا تھا اور مرحوم کی ایک ہی شادی تھی اور ایک ہی ان کی بیوہ ہے اور 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں, تو کل مال کا 8واں حصہ جو کہ پرسنٹیج کے اندر 12.5% بنتا ہے وہ بیوہ کا ہوگا, اور اس کے علاوہ جو پیچھے مال بچے گا اس کے جو ہے وہ 5 حصے کیے جائیں گے, 2-2 حصے جو ہے وہ بیٹوں کے اور 1 حصہ بیٹی کا. مزید جو ہے وہ تفصیل کے لیے وراثت کا تفصیلی اور تحریری فتویٰ دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کر لیجیے.
ٹھیک ہے. اور اس طرح کے مسائل کے لیے دارالافتاء اہل سنت ہی ڈائریکٹ جا کے آپ کی تقسیم کر رہی ہے, تو خیر ایک میت کا اور چند ورثہ ہیں, بعض اوقات تقسیم نہیں ہوتی وراثت اور انتقال پھر انتقال پھر انتقال, تو یہ پھر وراثت جو ہے وہ کئی جہتوں کے اندر وہ چلی جاتی ہے, تو ان کے لیے خود بھی رابطہ کرنا چاہیے، باقاعدہ دارالعلوم اہل سنت سے رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ دارالعلوم اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھ لیجئے، دارالعلوم اہل سنت کی اپنا فیس بک پیج ہے، یوٹیوب پیج ہے، چینل ہے کہ جس پر آپ دارالعلوم اہل سنت کے جو مختلف شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر جا کر باقاعدہ تحریری طور پر جو فتاوی جات ہیں آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، fatwaqa.com، یہ دارالعلوم اہل سنت کی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے۔ تو اس پر ہزاروں کی تعداد میں تحریری فتاوی جات ہیں، آپ مختلف حج پر جا رہے ہیں تو آپ حج کی کیٹیگریز کے فتاوی کچھ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ یوں علم دین کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور آپ کو آپ کے مسائل بھی، ان کا حل بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو حج پر جا رہے ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے لیے یہ تمام مناسک کی ادائیگی کرنا ان کے لیے آسان ہو، شریعت و سنت کے مطابق وہ اپنے حج کو وہ پورا کریں، اور جن کے رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اپنی خاص رحمت فرمائے اور ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے، جو تیاری میں ہیں، کچھ قانونی پچیدگیوں میں وہ رکاوٹوں میں ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔